لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حضرات علماء کرام، بزرگان محترم اور برادران عزیز، مجھے آج آپ کے اس مشہور شہر میں حاضر ہو کر اور آپ سب حضرات سے ملاقات کر کے بڑی خوشی ہوئی، اور میں خاص طور پر انجمن نقیب الاسلام کا ممنون ہوں کہ انہوں نے میرے لیے یہ موقع فراہم کیا کہ میں حاضر ہو کر آپ سے دین کی باتیں کر سکوں۔ اس موقع پر کون سی بات آپ کی خدمت میں پیش کی جائے، یہ ہر اس شخص کے لیے کہ جس کو کبھی خطاب کرنے کا موقع ملتا ہے، جس کو کبھی تقریر کا اور بیان کا موقع ملتا ہے، یہ بات بہت مشکل اور بہت دشوار ہے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ شریعت اسلامیہ اور دین اسلام اس حسین مجسمے کی طرح پر ہے کہ جس کی ہر ادا یہ دعوت دیتی ہے کہ میری طرف متوجہ ہو کر مجھے دیکھو، میرے اندر کیا کیا خوبیاں اور کیا کیا کمالات اور کیسے کیسے حسن ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ ایک مجلس میں کسی ایک ہی پہلو کی طرف، کسی ایک ہی عضو کی طرف توجہ کی جا سکتی ہے۔ کسی فارسی شاعر نے اپنے محبوب کی تعریف کی ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ تعریف در حقیقت اسلام کی ہے۔ فرمایا کہ ز فرق تاب قدم ہر کو جا کے مین گرم۔ فرق کے معنی آتے ہیں مانگ۔ ز فرق تاب قدم ہر کو جا کے مین گرم، کرشمہ دامن دل می کشد کے جا ایجاست۔ ہر ادا مجھے متوجہ کر رہی ہے اور دعوت دے رہی ہے کہ تم میری طرف متوجہ ہو جاؤ۔ لیکن بعض اوقات انتخاب میں بھی مشکلات اور دشواریاں ہوتی ہیں، اور ایک سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ایک کتاب ہے جس کو لوگ الف لیلہ الف لیلہ کہتے ہیں، وہ غلط ہے، الف لیلہ ہے۔ الف کے معنی ہے ہزار، لیلہ کے معنی ہے رات۔ ایک ہزار راتوں کی ایک ہزار الگ الگ کہانیاں ہیں، وہ کتاب الف لیلہ کے نام سے مشہور ہے، اور اصل کتاب وہ عربی میں ہے۔ اس میں ایک یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص سندباد سیاح سیاحت کے لیے نکلا، اور دنیا میں اس نے سیاحت کی، ملکوں کو دیکھا، عجائبات کو دیکھا، اور ایک کافی مدت خرچ کر کے پھر واپس ہونے لگا۔ جب وہ واپس جا رہا تھا تو اس کو جنگل میں بہت دور ایک سفید سی چیز نظر آئی۔ اس نے یہ سوچا کہ غالباً یہ کسی بادشاہ کا، کسی حاکم کا محل ہے، اور میں نے جب اتنا وقت سیاحت میں خرچ کیا ہے تو چلو میں اس بادشاہ سے بھی ملاقات کرتا چلوں. سندباد سیاح کہتا ہے کہ میں جتنا جتنا قریب ہوتا چلا جاتا تھا وہ جگہ بڑی ہو کر مجھے نظر آ رہی تھی اور میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ کسی بادشاہ کا محل ہے. جب میں اس کے قریب پہنچا اور مجھے اس بات کی تلاش ہوئی کہ اس کا پھاٹک کون سا ہے, اس کا صدر دروازہ کون سا ہے, اس میں داخلے کی جگہ کیا ہے, تو چکر کاٹتے کاٹتے میں تھک گیا, مجھے کوئی دروازہ نہیں, اندر داخل ہونے کے لیے کوئی کھڑکی نہیں ملی, کوئی سوراخ نہیں ملا, کوئی جگہ نہیں ملی. میں پریشان کہ یا اللہ یہ اتنا بڑا محل نظر آ رہا ہے لیکن اس میں داخل ہونے کا راستہ کون سا ہے یہ مجھے معلوم نہیں. ایک راہگیر سے پوچھا کہ میاں یہ تو بتاؤ کہ اس محل میں داخل ہونے کا راستہ کون سا ہے. اس نے کہا ہنس کر, آپ یہاں اجنبی مسافر معلوم ہو. اس نے کہا کہ ہاں میں مسافر ہوں. اس نے کہا کہ حضور والا آپ کو بڑی غلط فہمی ہے, یہ کسی بادشاہ کا محل نہیں ہے جو آپ اس میں دروازہ تلاش کر رہے ہیں, یہ تو سی مرغ کا انڈا ہے. اس میں دروازہ کہاں, اس میں کوئی کھڑکی کہاں, لہذا آپ کی یہ کوشش بیکار ہے. اس کو بڑی مایوسی ہوئی اور وہ یہ سمجھ گیا کہ میں نے جتنی کوشش کی تھی وہ یہ غلط کوشش کی. آج ایک خطیب کے لیے, ایک عالم کے لیے سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ میں دین کی کون سی بات کہوں اور کس دروازے سے دل اور دماغ میں پہنچا دوں, کس طریقے سے دل اور دماغ میں اتاروں. لیکن ساری عمر کی کوشش کے بعد حضرت سید مولانا عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی میں نے 40 سال تک قبرستان میں اذان دی ہے, کوئی مردہ نہیں اٹھا. یعنی ایک طویل تجربے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہماری ساری کی ساری ملت اور ساری قوم جو ہے یہ تو سی مرغ کا انڈا بنی ہوئی ہے, اس میں داخل ہونے کا نہ کوئی پھاٹک ہے, نہ کوئی دروازہ ہے, نہ کوئی کھڑکی ہے, کیسے داخل. اور ایک راستہ جو داخل ہونے کا کھلا ہوا ہے وہ راستہ ہمیں اسلام نے نہیں بتایا. لوگ کہتے ہیں کہ مولانا آخرت واخرت کی باتیں تو پھر کریں گے, یہ بتائیے کہ پیٹ کی کوئی بات, ایسا کوئی نسخہ بتائیے کہ جس سے ہماری دولت و ثروت میں اضافہ ہو, جو ہمارے پیٹ کے مسائل سے متعلق ہو, ایسی کوئی بات کہیے. یہ راستہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں. اور جو لوگ تبلیغ کے لیے ایسا راستہ اختیار کرتے ہیں انہیں بعد میں شرمندگی ہوتی. کسی مولوی صاحب نے کسی بستی میں جا کے یہ کہا تھا کہ بھائی دیکھو 40 دن تک تم پابندی سے نماز پڑھو, اس کے نتیجے میں اللہ تعالی تمہیں بھیس دیں گے. ایک گاؤں والے نے کہا کہ یہ 500-700 روپے میں خرچ کروں, اس سے بہتر ہے 40 دن نماز پڑھ لوں, بھیس مل جائے گی مجھے. اس نے پابندی کے ساتھ نماز پڑھی اور جب یہ دیکھا کہ دن قریب آنے لگے تو اس نے بھینس باندھنے کی جگہ بھی بنا لی, کھوٹا بھی گاڑ دیا, رسی بھی لا کے رکھی, اور جب 40 دن ہو گئے تو انتظار کرنے لگا. مولوی صاحب آئے, ان سے کہا کہ صاحب 40 دن ہو گئے, بھینس کہاں؟ مولی صاحب نے کہا کہ ارے بے وقوف، میں نے تو اس لیے کہا تھا کہ اگر تو 40 دن تک پابندی کرے گا تو تو نماز کا عادی ہو جائے گا، تجھے کوئی بھینس تھوڑی ملنی تھی۔ نے کہا میں تو جب ہی سمجھ گیا تھا کہ آپ کا وعدہ سچا نہیں ہے، میں نے بھی بلا وضو ہی پڑھی ہے 40۔ تو میرے عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ یہ مسئلہ بھی بڑا اہم ہے، کیا بات کہی جائے، کون سی بات کہی جائے۔ میں نے قرآن کریم کی چند آیتیں تلاوت کی ہیں، مجھے پڑھنی تو ایک ہی آیت چاہیے تھی، لیکن ایک صاحب نے پرچہ لکھ کے بھیجا تھا کہ کچھ تلاوت لمبی کی جائے۔ قرآن کریم کا یہ ایک پورا رکوع ہے، اس رکوع میں ایک واقعہ اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے، ایک قصہ اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے، آپ سمجھ لیں گے کہ یہ واقعہ کیا سبق دینا چاہتا ہے۔ قرآن کریم 30 سپاروں کی کتاب ہے، اگر مضامین کے اعتبار سے اس کو اگر آپ تقسیم کریں تو یہ 3 حصوں پر تقسیم ہو جاتا ہے۔ ایک حصہ قرآن کریم کا وہ ہے جس میں حلال و حرام کے، جائز و ناجائز کے احکام نہیں ہیں، صرف جزا اور سزا، آخرت، قیامت، مناظر قیامت کا ذکر ہے، اور کوئی حکم شریعت کا اس کے اندر بیان نہیں کیا گیا ہے۔ لمبی لمبی سورتیں قرآن کریم کی ہیں مگر کوئی حکم ان میں نہیں ہے، صرف آخرت کا بیان۔ ایک حصہ قرآن کریم کا وہ ہے کہ جس میں جزا اور سزا، جنت و جہنم اور آخرت اور قیامت ہی کا ذکر ہے، یہ 10 سپاروں کے برابر ہے۔ اور قرآن کریم نے جو طرز اور طریقہ تعلیم کا اختیار کیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دین اللہ کا دین۔ کیوں؟ بامبے سے ایک اخبار نکلتا تھا، ہریجن اخبار، اور وہ گاندھی جی کا آرگن کہلاتا تھا۔ اس میں ایک ہندو نے یہ مضمون لکھا کہ مسلمانوں کے اندر یہ بات مشہور ہے کہ مسلمانوں کی گھٹی میں شراب پڑی ہوئی تھی، اور ایک حکم قرآن کریم میں آیا ہے کہ شراب حرام ہو گئی، نہ کسی پولیس کی ضرورت پڑی، نہ فوج کی ضرورت پڑی، لوگوں نے شراب کے برتن بھی توڑ دیے اور شراب نالیوں کے اندر بہا دی۔ اس نے کہا ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی، ہم دیکھتے ہیں صبح سے شام تک حکومتیں ہمیں احکام دیتی ہیں لیکن اس طرح پر تو کوئی بھی عمل نہیں کرتا۔ یہ مسلمانوں نے کہانی گڑھی ہے کہ اس طریقے سے جب حکم آیا ہے تو شراب نالیوں میں بہا دی گئی۔ یقین نہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے کی حکومتیں حکم دیتی ہیں اور اس حکم پر عمل کرنے کا ذہن نہیں پیدا کرتی۔ جب تک کسی قوم کا ذہن ان احکام کے اور ان قوانین کے مطابق نہ بنا دیا جائے تعلیم اور تربیت کے ذریعے سے، وہ قوم ان احکام اور قوانین پر کبھی عمل نہیں کرتی۔ اور اگر ذہن بنا دیا جائے تو صرف حکم دینے کی دیر ہوتی۔ اسلام نے جو طریقہ اختیار کیا وہ نہایت حکیمانہ طریقہ ہے۔ سب سے پہلے نماز کا حکم نہیں، روزے کا حکم نہیں، زکوٰۃ کا حکم نہیں، جہاد کا حکم نہیں، حج کا حکم نہیں. سب سے پہلے قرآن کریم کی جو آیتیں نازل ہو رہی ہیں وہ انسانوں کو یہ بتا رہی ہیں جو کچھ تم دنیا میں کر رہے ہو اس کا رد عمل اور اس کا نتیجہ آخرت میں نکلنے والا. پہلی بات, سب سے پہلے قرآن کریم نے انسانوں کا ذہن بنایا ہے, احکام جو بھی تمہیں دیے جائیں گے وہ بعد میں آئیں گے, لیکن یہ یاد رکھنا کہ جو کچھ اس دنیا میں کرو گے یہ خالی نہیں جائے گا, اس کے نتائج آخرت کی زندگی میں ظاہر ہونے والے ہیں. اور قرآن کریم کی بڑی بڑی سورتیں نازل ہوئیں جس میں مناظر قیامت بیان کی, جن کے اندر جزا اور سزا بیان کی, جس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم نے سب سے پہلے ذہن پیدا کیا. شراب گھٹی میں پڑی ہوئی تھی, اس میں کوئی شک نہیں, مگر قرآن کریم نے ایسا حکیمانہ طرز اور طریقہ اختیار کیا کہ تین منزلیں اور تین درجے اس کے لیے اختیار کیے. پہلی منزل پہ ذہن بنایا, دوسری منزل پہ ذہن بنایا, پھر تیسری منزل کے اوپر حکم. سب سے پہلے آیت قرآن کریم کی نازل ہوئی, فرمایا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس. آپ سے لوگ شراب کے اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں, آپ فرما دیجئے کہ اس میں کچھ فوائد بھی ہیں اور اس میں نقصانات بھی ہیں, لیکن اس کا جو نقصان ہے وہ اس کے فائدے سے زیادہ ہے. دنیا میں کوئی چیز آپ کو ایسی نہیں ملے گی کہ جس میں کوئی نہ کوئی جزوی طور پر فائدہ نہ ہو. کوئی چیز ایسی اللہ نے پیدا کی, لیکن شریعت یہ دیکھتی ہے کہ اس میں فائدے کی مقدار زیادہ ہے یا اس میں نقصان کی مقدار زیادہ ہے. قرآن کریم نے کہا کہ اس میں کچھ فوائد بھی ہوں گے لیکن اس میں نقصانات زیادہ ہیں. صرف اتنی سی بات آئی. مسلمانوں نے یہ اندازہ لگا لیا کہ یہ چیز اللہ کی نظر میں اور اس مذہب اور دین کی نظر میں شاید پسندیدہ نہیں ہے, اتنا ذہن بن گیا. دوسری مرتبہ قرآن کریم میں حکم آیا, یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. نماز اللہ کے دربار میں حاضری کا نام ہے, اور حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ نماز میں سجدہ کرتا ہے تو بندے کا سر اللہ کے قدموں میں ہوتا ہے. فرمایا کہ جب حالت نماز میں آؤ تو حالت نماز میں شراب مت پینا. اس عبادت کی حالت میں یہ کیفیت اللہ کو پسند نہیں ہے. ابھی حرام ہونے کا حکم نہیں آیا. جب دوسری منزل پر بھی ذہن بن گیا, پھر تیسری منزل پر یہ حکم آیا ہے, فرمایا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. یہ وہ آیت تھی قرآن کریم کی کہ جس نے شراب کو صرف حرام ہی نہیں قرار دیا ہے بلکہ اس کو بدترین قسم کا گناہ اور نہایت پلید اور ناپاک قسم کا عمل بتایا ہے. یہ میں نے اس لیے کہا کہ ہمارے بعض دوست فرمایا کرتے ہیں کہ مولانا شراب کے بارے میں کہیں لفظ حرام تو موجود نہیں ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ قرآن کریم کو حرام کہتے ہیں تو لفظ حرام قرآن کریم میں کہا ہے، اور جب لفظ حرام نہیں تو آپ حرام کیوں کہتے ہیں؟ ہم میں اور آپ میں سے بہت سے لوگ بھولے بھالے ہیں، واقف نہیں ہیں. وہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ یقیناً یہ کوئی ایسی کمی اور کمزوری کی بات باقی رہ گئی ہے، لیکن نہیں، یہ بات صحیح نہیں. اگر ممانعت کی بنیاد یہی ہے کہ لفظ حرام سے منع کیا جائے، تب تو حرام ہے، ورنہ حرام نہیں. یہ آپ مجھے لکھ کے دے دیں، اور جب آپ مجھے لکھ کے دے دیں گے تو اب میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ زنا حرام ہے یا نہیں؟ آپ کہیں گے کہ حرام ہے. میں قرآن کریم کے 30 سپاروں کے بارے میں آپ کو چیلنج کر کے بتاتا ہوں کہ کہیں کوئی آیت قرآن کریم کی ایسی ہے جس نے زنا کو حرام کہا؟ کہیں موجود نہیں. جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ بنیاد آپ بنا لیں کہ لفظ حرام ہو تو حرام ہے اور اگر حرام نہ ہو تو حرام نہیں، تو چلیے شراب آپ نے حلال قرار دی، زنا کے بارے میں میں کہہ دیتا ہوں کہ یہ بھی حلال ہے کیونکہ لفظ حرام سے منع نہیں کیا. چلنا مشکل ہے آپ کے لیے. بہت سے لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ مولانا یہ داڑھی رکھنے کے لیے جو آپ فرماتے ہیں تو قرآن میں کہاں موجود ہے؟ ہم نے کہا کہ اچھا بھائی، قرآن میں موجود نہیں، اور جو قرآن میں موجود نہیں ہے وہ قابل عمل نہیں ہے، تو آپ لوگ اپنی اولاد کی ختنہ کیوں کراتے ہیں؟ وہ تو قرآن میں کہیں موجود نہیں ہے. میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا تھا کہ یہ بڑی غلط فہمی لوگوں کے اندر ہے. اصل بات یہ ہے، لفظ حرام قرآن کریم کے نازل ہونے کے 100 سال کے بعد، جب اسلامی قانون بنایا گیا، جب اسلامی فقہ بنایا گیا، تو یہ قانون کی ایک اصطلاح ہے، اس کو حرام کہتے ہیں، اس کو فلاں کہتے ہیں. یہ قرآن کریم کی زبان نہیں ہے، بلکہ جن جن چیزوں کو قرآن کریم نے منع کیا ہے اور منع کرنے کے الفاظ جو چاہے ہوں، ان چیزوں کو قانون کی زبان میں حرام کہا گیا.